قدر مستر میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. قلب مضطر. وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا, وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا, فلک پہ جا کے ہو ہم شکل
شوق و جستجو
پانچ کام میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمائے تھے، جو آدمی پانچ کام کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا پر ضرور انشاءاللہ پہنچا دے گا، ضرور پہنچا دے گا۔ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، اللہ کے پیاروں کی بات پیاری ہوتی ہے، اللہ کے پیاروں کی بات پیاری ہوتی ہے، اللہ کو پسند ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک سے بتائید الہی جو الفاظ نکلتے ہیں اس کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ لہذا جو شخص یہ پانچ کام کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما دے گا۔ اور میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ہر سانس کو اللہ پر فدا کر دو، اگر نہ کیا تو جنت میں بھی حسرت رہے گی کہ کاش ہم اپنی سانسوں کو، اپنے اوقات کو فضولیات اور لغویات اور غیر ضروریات میں ہم نہ پھنساتے اور ہر لمحہ اپنا اللہ پر فدا کرتے ہیں۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو کھانے کے دورانیے کو بھی تضییع اوقات سمجھتے تھے، اگرچہ یہ ان کا حال تھا جو واجب و تقلید نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی تقلید ہم کرنے لگے، وہ ان کا ایک حال تھا کہ وہ ستو پھانک لیتے تھے تاکہ کھانے میں جو وقت چبانے میں صرف ہوتا ہے بجائے اس کے چبانے میں وقت صرف کرنے کے ہم اللہ اللہ کچھ اور زیادہ کر لیں۔ تو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ہر سانس کو ہم اللہ پر فدا کریں اور ایک سانس بھی اپنے مالک اور خالق کو ناراض نہ کریں۔ یہی ہے ولایت، یہی ہے تقویٰ، یہی ہے فلاح، یہی ہے کامیابی، اور یہی ہے مقصد انسانیت کہ ہم اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کریں اور اپنی وفاداری کا پورا پورا ثبوت پیش کریں اللہ تعالیٰ کو۔ تو پانچ کام میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نمبر ایک یہ کہ گناہ سے دور رہنا، گناہ سے مباعدت، گناہ کر کے اللہ کو ہم ناراض نہ کریں، اور دوسرا کام یہ کہ اسباب گناہ سے بھی دوری ہوں، جن مواقع میں جا کر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، مثلا فضول ادھر ادھر گھومنا پھرنا، مارکیٹوں میں جانا محض اپنی دلچسپی کے لیے، اور ریسٹورینٹ میں جانا، ادھر جانا ادھر جانا، یہ مواقع ہیں نظر خراب ہونے کے، جو اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیا نہ دیا بس دے گی تو لیا، تو فرمایا کہ اگر کچھ نہیں کیا تو کیوں دیکھتے ہو، جب کچھ ملتا نہیں ہے تو کیوں دیکھتے ہو، پھر معلوم ہوا کہ ضرور نفس جو ہے حرام مزے کا عادی ہے، حرام مزے سے جی بہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے نفس کی اصلاح اور تزکیہ فرض عین ہے، اپنے نفس کو حرام غذا مت دو بلکہ حلال غذا دو، جہاں مالک نے دیکھنے کی اجازت دی ہے وہاں دیکھو، اور جہاں منع فرمایا ہے وہاں ہرگز مت دیکھو، جان نکل جائے لیکن مت دیکھو۔ فرمایا کہ نفس کی جان نکلتی ہے، نفس دشمن ہے، دشمن کو جب شکست ہوتی ہے تو انسان کو خوشی ہونی چاہیے، لہذا اپنے نفس کو مارنا سیکھو، کسی اللہ والے سے اس کی صحبت میں ایک متدبہ مدت میں رہو، تب جا کے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ قریب جلتے ہوئے دل کی اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہیں، جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں۔ اور فرمایا کہ جیل خانے سے قیدی کو قیدی نہیں چھوڑا سکتا، ہمیشہ جو آزاد آدمی ہے، جو جیل سے باہر کا آدمی ہے، وہ آ کر قیدی کو چھڑا سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی محبت سے آزاد ہو چکے ہیں اور دنیا کی محبت کو، دنیا کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، ان کی صحبت میں رہو گے تو تمہیں نفس کی قید سے آزادی ملے گی، اور دنیا داروں میں رہو گے جو خود دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، کوئی شکلوں سے گرفتار ہے، کوئی مال سے گرفتار ہے، کوئی ترقی سے گرفتار ہے، کوئی وزارت سے گرفتار ہے، تو ان کے یہ تمام قیدی ہیں نفس کے، ان قیدیوں میں رہو گے تو تم کبھی بھی قید سے نجات نہیں ملے گی، دنیا کی محبت سے نجات نہیں ملے گی. اس لیے کسی ایسے شخص کے پاس رہو جو دنیا کی محبت سے آزاد ہو، اور معلوم یعنی کہ دنیا کی محبت سے دل خالی ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ فقیر ہو، پکڑ ہو، جھونپڑی میں رہتا ہو، کھانے پینے کا محتاج ہو، بلکہ دل اس کا دنیا کی محبت سے خالی ہو. ایسے شخص کی محض صحبت میں رہنے سے ضروری نہیں کہ بیان ہو. میرے مرشد فرماتے ہیں گو میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں. اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، اگر تمہیں تقویٰ چاہیے ہے تو صادقین کی صحبت میں رہو. یہ نہیں حکم دیا کہ ان کا بیان سنو. بیان سننا تو ایک مستضاد نعمت ہے، لیکن بنیاد ان کے ساتھ رہنا ہے. وہ دل سے دل میں راہ ہوتی ہے. جن لوگوں کی صحبت، یہ تو دن رات کا مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں کی صحبت انسان جس صحبت میں رہتا ہے، مثلا شرابیوں کی صحبت میں رہے گا تو شرابی خود بخود ہو جائے گا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو کھینچ تان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم بھی شراب پیو. زبردستی شراب نہیں پلائے گا وہ. کون سی کرا ہے، تھوڑا سا پیچھے بیٹھ جائیے تاکہ لوگوں کو تشویش نہ ہو. تو اسی طرح ہیروئن پینے والوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کو یہ کھینچ تان نہیں کرنی پڑے گی ہیروئن پیو، بلکہ وہ خود ہی ان سے کہے گا کہ ذرا ہمیں بھی پلا دو، ہم بھی دیکھیں تم کیا نشہ لے رہے ہو. تم آسمانوں کی سیر کر رہے ہو، ہم زمین پہ درے ہیں، لاؤ ذرا ہم بھی سیر کر لیں آسمانوں کی. سگریٹ والوں کی صحبت میں رہے گا تو سگریٹ کی خود بخود اس کو لت لگ جائے گی. گالیاں دینے والوں کے ساتھ رہے گا تو گالیاں دینے کی لت لگ جائے گی. تو جب بری صحبت میں بری لت لگ جاتی ہے تو اچھی صحبت میں اچھی لت کیوں نہ لگے گی، اچھی عادتیں کیوں نہ پیدا ہوں گی. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ فرضی بیان فرمایا. وہ یہ کہ ایک شخص رشوت لے کے نکلا کسی دفتر سے، اور ابھی منصوبہ بناتا جا رہا تھا کہ اس رقم سے ہم کپڑے خریدیں گے اچھے، اور دعوت کھائیں گے، اور یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اچانک اس کا ایک جگری دوست آ جاتا ہے مخلص، اور اس کو آ کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم نوٹ لے کے نکلے ہو اس پر نشان لگے ہوئے ہیں، تم کو گھیرنے کا یہ طریقہ بنایا گیا ہے، ان نوٹوں کے اوپر نشان ہیں، اور پولیس اسکواڈ بھی تمہارے پیچھے ہے، اور جو ہے ابھی آنن فانن تم کو پکڑ لے گی، اور جو ہے وہ تم کو رشوت کے الزام میں پکڑے جاؤ گے. تو گھبرا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ اب کیا کروں. تو دیکھتا ہے کہ ایک گٹر کھلا ہوا ہے، ڈھکن اس کا کوئی چور لے گیا. تو چور کو بھی دعائیں دیتا ہے کہ خدا اس کا بھلا کرے جو ڈھکن اٹھا لیا. فوراً اس کے اندر جو ہے وہ نوٹوں کی گڈی پھینک دیتا ہے، اور ہاتھ جھاڑ کر بہت خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے. پولیس آتی ہے، اس کی تلاشی لیتی ہے، اور اس سے معذرت کرتی ہے کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں اطلاع غلط ملی تھی، آپ تو بالکل پاک صاف ہیں. تو اس دوست کا بھی وہ شکریہ ادا کرتا ہے، اور جو ہے خوشی خوشی اپنے گھر اطمینان سے جاتا ہے کہ آج ایک بڑی مصیبت اور بلا سے ہماری جان چھٹی. تو یہ فرمایا کہ یہ مخلص دوست شیخ ہوتا ہے، کہ وہ جو ہے آنے والوں کو گناہوں سے جو ہے متنبہ کرتا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے پریشانی اور عذاب دنیا میں بھی، اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت، اور آخرت میں بھی خسارہ. تو اس سے متنبہ کرتا ہے، اور ان کے پاس آتے جاتے رہنے سے فرمایا کہ گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے، خود ہی چھوٹ جاتے ہیں. صرف آنا جانا رکھو تو گناہ کا احساس بھی ہوتا رہے گا. فرمایا کہ ہر چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے. نور کی پہچان ظلمت سے ہوتی ہے، ظلمت کی پہچان نور سے ہوتی ہے، سفیدی کی پہچان سیاہی سے ہوتی ہے، اور سیاہی کی پہچان سفیدی سے ہوتی ہے. جب نور والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اپنے قلب کی ظلمت کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہم کتنی غفلت میں ہیں، کس قدر اندھیرے میں ہم ہیں، کس قدر گناہوں میں ہم ملوث ہیں. تو خود بخود ہی چونکہ نور ایک اچھی چیز ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، اور معروف چیز کو پسند کرتا ہے، انسیت ہوتی ہے اس کو، تو اس کی طرف وہ لپکتا ہے، تو اس کو چھڑانا نہیں پڑے گا بلکہ خود بخود چھوٹ جائے گا، اور چھوڑ کر وہ خوش ہوگا، جس طرح اس نے نوٹوں کی گٹی پھینک کر خوش ہو گیا، وہ اطمینان ہو گیا، اس کو سکون ہو گیا، اسی طرح اللہ والوں کے پاس جا کر اور گناہ چھٹتے چلے جاتے ہیں اور انسان کو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک کام تو یہ کر لو کہ گناہ چھوڑ دو، اور دوسرا کام یہ کر لو کہ اسباب گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دیا کہ اللہ کی حدود کے قریب بھی مت جاؤ، کہ یہ نہ کہو کہ ہمارا دل پاک ہے، ہمارا دل صاف ہے، اور ہم تو محض اپنے کام کے لیے یہ اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس کے استعمال سے بربادی جو ہے چلی چلی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہیں اس میں جو ہے وہ مست ہو گئے ہیں۔ جیسے انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے، ندامت نہیں ہوتی، تو نشے میں اس کے چور ہو جاتا ہے، اور نشے میں چور ہو کر بدمست ہو جاتا ہے، اور اپنے نفس کی غلامی کرنے لگ جاتا ہے، بڑوں کی بات نہیں مانتا، پہلوان بنتا ہے کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، یہ کوئی اور طبقہ ہے جن کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے شیطان جو ہے وہ پچھاڑ دیتا ہے، اور بار بار منع کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود جو ہے وہ نہیں باز آتا، تو پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان گناہوں میں ایسا بدمست ہو جاتا ہے کہ پھر توفیق توبہ بھی اس کو نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور توفیق توبہ، کثرت توبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحبت صالحین کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو کام تو یہ ہو گئے کہ ایک گناہ، گناہ سے جب ہی بچے گا جب اسباب گناہ سے دور رہے گا، اور اگر اسباب گناہ کے قریب رہے گا تو گناہ سے بھی بچ نہیں سکے گا۔ ایسے ماحول، ایسے دفتر، ایسی نوکریاں، ایسے کاروبار جس میں آج کل تو ہر جگہ عورتیں گھسی ہوئی ہیں، یہ میکینیکل کاموں کے لیے بھی عورتوں کو رکھ لیا ہے، ٹیکنیکل کاموں کے لیے بھی عورتوں کو رکھ لیا ہے، خدا جانے کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو ہے ایسے ماحول میں رہنے والے کو اور بھی زیادہ سخت احتیاط کی ضرورت ہے، اور بھی زیادہ صحبت صالحین کی ضرورت ہے۔ جتنی گندگی میں رہنے کی مجبوری ہے، اس کو پھر اسی جس قدر خراب قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، ویسی طاقتور ویکسین چاہیے اس کے لیے۔ تو اللہ والوں کی صحبت کی ویکسین، اس کی سخت ضرورت ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کی ویکسین چڑھاتا رہے، یا حتی یقتی کل یقین، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، صحبت صالحین کو نہ چھوڑے کسی حال میں۔ تو بہرحال ایک تو گناہ سے بچنا، اور دوسرا اسباب گناہ سے دور رہنا، اور تیسرا کام ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا، اس پر مواظبت کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ چند دعائیں یاد کر لیں اور سمجھ لیا کہ ہم سنت پر ہو گئے۔ سنتوں کی کوئی جو لمٹ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل، ہر قول، ہر سکوت سنت ہے، اور اس کو اپنانا جو ہے اس میں ترقی، ہماری ترقی ہی ترقی ہے۔ تو کسی ایک جگہ پر آدمی رک کر یہ نہ سمجھے کہ ہم اب پہنچ گئے، ہم اب کچھ ہو گئے، بلکہ اپنے کو طفل مکتبی سمجھے ہمیشہ، کہ ابھی تو معلوم نہیں کہ ہمارا قدم بھی سیڑھی پہ ہم نے رکھا ہے کہ نہیں۔ تو سنتوں کو اختیار کرنا ہر معاملے کے اندر، اپنے قول میں بھی، اپنے افعال میں بھی، اور اپنے سکوت میں بھی، اور اپنے سونے، اٹھنے، جاگنے، کھانے پینے، اور گفتار میں، اور کردار میں، اور رفتار میں، ہر جگہ سنت کا دھیان رکھنا، سنتوں کی کتاب کو ہر وقت مطالعے میں رکھنا، مذاکرے میں رکھنا، اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا کہ ہمارا کتنا عمل ہے سنتوں کا۔ اور سب سے بڑی تو سنت بتلا دی جس کا درجہ فرض کا ہے، کہ گناہ سے بچنا، تو اپنے آپ کا محاسبہ بھی رکھے اور اپنا محاسبہ کرواتا بھی رہے۔ جیسے بیمار ہوتا ہے آدمی تو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جا کے اپنا چیک اپ کراتا رہتا ہے، کمپنی بھی جب ملازم رکھتی ہے پہلے اس کا میڈیکل چیک اپ کراتے ہیں کہ یہ صحت مند بھی ہے یا نہیں, تو اس طرح سے اپنا چیک اپ جو ہے کرواتے رہے ہیں, اب خط کے ذریعے اپنی اطلاع حال کرتے رہے ہیں. جو لوگ اطلاع حال میں بالکل خاموش ہیں اور بتاتے نہیں ہیں ان کو بڑا نقصان کا اندیشہ ہے, اس لیے کہ اپنے اطلاع حال نہ کرنا اور جو ہے وہ اپنی بیماریوں کو بڑھانا ہے, اپنے مرض کو بڑھانا ہے. اور سب سے بڑا مرض جو ہے وہ غفلت کا ہے, غفلت من اللہ کا مرض. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو سنتوں پر مواظبت کرنا, اور چوتھی چیز ذکر اللہ پر مداومت کرنا. شیخ نے جو ذکر بتایا ہے اس کو پابندی سے کرنا, اور اس کی اطلاع بھی ہر تھوڑے عرصے کے بعد اطلاع بھی کرنا کہ ہم ذکر اللہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اس میں غفلت ہو رہی ہے, سستی ہو رہی ہے, تو اس کی اطلاع اپنے شیخ کو کرنا. اطلاع سے تدبیر بھی بتائی جائے گی, اور تدبیر کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے. جو تدبیر شیخ بتاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, کیونکہ جو بھی مسلح یا مربی چنا ہے اس کا بھی کوئی مربی اور مسلح تھا, اس کا مربی اور مسلح یوں ہی اس کو اجازت نہیں دے دیتا, بلکہ خدا تعالیٰ کی تائید سے اجازت دیتا ہے, اور پھر وہ اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے, تو اس کی دعائیں بھی ملتی ہیں اطلاع حال کرنے سے, اور دعاؤں سے کیا کچھ نہیں مل جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, اپنی ذات کے لیے بھی شیخ مانگتا ہے اور اپنے متعلقین و متعلقات کے لیے بھی شیخ دعا مانگتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو دیتے ہیں تو جس کے لیے وہ مانگتا ہے اس کو اور زیادہ دیتے ہیں, اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ دعا اسرع الاجابہ ہوتی ہے, جلد قبول ہوتی ہے جو غائب کے لیے کی جاتی ہے. جو حاضر نہیں ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے, اور زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. غائب من الغائب, غائب کے لیے دعا کرنا, ایک تو سامنے دعا کرنا ہے, ایک غائب کے لیے دعا کرنا ہے. تو شیخ اپنی تنہائیوں میں اپنے لیے بھی روتا ہے اور مریدین کے لیے بھی روتا ہے. لہذا جو لوگ اطلاع حال نہیں کرتے وہ ان کو پھر دیکھ لیجئے کہ ان کو خسارے کا اندیشہ ہے, شیخ کی دعاؤں سے محرومی ہو سکتی ہے ان کو. تو لہذا اطلاع حال گاہ بگاہ کرتے رہیں, 15 دن میں نہیں تو 1 مہینے میں ایک خط لکھنا چاہیے, اور خط لکھنا جو ہے بہت ہی بابرکت سلسلہ ہے, ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے خط لکھنے کا, اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. اور ہم نے تو اکثر دیکھا کہ اپنے شیخ کو ہم نے اپنا کوئی مرض لکھا خط کے اندر, مرض لکھ کے ابھی شیخ کو پیش بھی نہیں کیا وہ خط, تو مگر دل کی اصلاح وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے, کئی بار یہ مشاہدہ ہوا کہ خط میں اپنا مرض لکھا لیکن موقع نہ تھا, آپ سفر سے گئے ہوئے تھے یا کوئی اور مجبوری تھی, ہم نہ آ سکے آپ کی خدمت میں, لیکن خط لکھتے ہی جو ہے دل کو ایک عجیب اطمینان اور خوشی اور اس مرض سے چھٹکارا محسوس ہونے لگتا ہے. کیا بات ہے, حضرت نے فرمایا کہ شیخ تو دور ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو قریب ہوتے ہیں, نام اقرب الیہ من حبل الورید. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں, طلب کو دیکھتے ہیں, تو معاملہ بنانے والا تو شیخ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنا اختیاری کام کر لیا, بس اصلاح شروع ہو جاتی ہے. مصلح حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہیں, تو اصلاح اور مزکی حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں, تو وہیں سے فیصلہ آ جاتا ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مرید کی طلب کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اسی وقت وہ فیصلہ روانہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ خط لکھنے کا سلسلہ بابرکت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دقت ہوتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا لکھیں, کبھی ہم نے لکھا نہیں. تو نوکریوں کے لیے اپلیکیشن کیسے لکھ لیتے ہیں, اسکولوں کے لیے اپلیکیشن کیسے لکھ لیتے ہیں, اسکول میں تو اپلیکیشن کے بغیر کام ہی نہیں چلتا, چھٹی لینی ہو تو اپلیکیشن چاہیے, اور کوئی کا آگے کوئی کام ہو اپلیکیشن چاہیے. نوکری کے لیے بڑی بڑی وہ کیا کہتے ہیں سی وی بنانا آسان ہے, تو شیخ کو 2 جملے لکھ دو کہ بھائی ہم سے لکھا نہیں جا رہا ہے. ہمارے حضرت نے تو اتنا آسان راستہ بتا دیا کہ بھائی اگر کچھ سمجھ نہیں آتا, بعض لوگوں کو ہوتا ہے جھجک ہوتی ہے کہ ہم کیا لکھیں, آخر کیسے شروع کریں. تو یہ سب شیطانی ہیلے ہیں. کیا ہے کہ کاغذ آپ لے لیجئے, اختیار میں ہے کہ نہیں کاغذ لینا, کاغذ کو اختیار ملے، کاغذ کو لینا اختیار میں ہے، اختیاری کام کرتے جائیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ بھائی ہمیں اختیار ہے کہ نہیں، کاغذ ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں. ہاں بالکل لے سکتے ہیں، کاغذ ایک لے لیجئے، اس کو فولڈ کر لیجئے درمیان میں سے لمبان میں، اور جو دایاں حصہ ہے وہ قلم سنبھال لیجئے، قلم لینا بھی اختیار میں ہے، اور اوپر بس اتنا لکھ دیجئے کہ جس کو جیسے اپلیکیشن میں خط لکھتے ہیں نہیں ٹو دا مینیجر فلاں فلاں، تو ایسے ہی اپنے شیخ کا نام لکھتے ہیں، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے. القاب کی بھی فکر نہ کریں. ہم نے حضرت سے پوچھا کہ ہمیں تو القاب نہیں آتے، آداب نہیں آتے، تو فرمایا کہ آداب ہم خود سکھا دیں گے، آپ لکھنا شروع کریں. آداب کی القاب کی فکر نہ کریں، جہاں بے ادبی ہوگی ہم بتا دیں گے کہ بھائی یہ بات مناسب نہیں، ایسے نہیں ایسے لکھ دو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جیسے اسکول میں بھی تو ہم، کالجوں میں بھی تو اسی طرح پڑھے ہیں. کوئی آدمی کیا بغیر کسی غلطی کے ساری زندگی گزاری ہے؟ غلطی تو ہوتی رہتی ہے، ٹیچر بتا دیتا ہے کہ یہاں آپ نے غلطی کی ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، تو وہ ٹھیک کر لیتا ہے، تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. اسی طرح سے پھر اپنے بزرگ کا نام یا جس کو خط لکھ رہے ہیں، جس طرح دنیا کے قواعد ہیں تقریباً وہی قواعد اس کے ہیں کہ جس کو خط لکھ رہے ہیں پہلے اس کو خطاب کرتے ہیں تو اس کا نام اوپر لکھ دیتے ہیں، اور پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام سے ابتدا کرنا سنت ہے، اس لیے سلام پورا لکھ دیا. اس کے بعد تم خالی اتنا ہی لکھ دو کہ ہماری سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا لکھیں، بس یہی، اسی سے کام بننا شروع ہو جائے گا. اسی سے، اور ہم نے بھی شروع میں، ہمیں جھجھک تھی تو ہم نے اسی طرح سوچا کہ ہم یہ لکھیں گے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھیں، لیکن اب جو کاغذ قلم سنبھالا تو اپنے امراض لکھتے ہی چلے گئے، لکھتے ہی چلے گئے، لکھتے ہی چلے گئے. اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں دل، ذرا سی جھجھک ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے کام بن جاتا ہے. بہرحال اطلاع حال کریں اور ذکر اللہ پر مداومت کریں، کہ یہ نہ ہو کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا. اس طرح سے ذکر کا ناغہ جو ہے روح کا فاقہ ہے. ابھی حضرت کا بیان ہم سن رہے تھے الحمدللہ، تو اس میں فلاح پانے کے دو ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتائے. قد افلاح من زکاہا، کہ فلاح پا گیا. فلاح کے معنی ہیں دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابی، دونوں جہان کی کامیابی اپنے تزکیہ نفس میں ہے. اب جو آدمی نفس کے تزکیہ کے لیے لکھے گا ہی نہیں، اطلاع حال ہی نہیں کرے گا، تو دونوں جہان کی کامیابی سے یہ محروم ہے. یہ محروم ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو اس لیے اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتایا، قد افلح من زکاہا، کہ فلاح پا گیا وہ شخص، اور فلاح کے معنی یہی حضرت نے فرمائے، کتابوں میں لکھے ہیں کہ تفوزون فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں مضمر ہے کہ اپنے نفس کا ہم تزکیہ کرا لیں. جس نفس نے اپنا تزکیہ کرا لیا وہ فلاح پا گیا، دونوں جہان کی کامیابی اس کو حاصل ہو گئی. اور فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، ہے نا، کہ یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب، یہاں بھی تفلحون ہے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں شدید ضروری ہیں، ایک تو تزکیہ نفس اور دوسرا ذکر اللہ پر مداومت. اب کثرت ذکر ہر ایک کا تحمل الگ ہوتا ہے، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو اتنا آسان کر دیا، ایک ایک تذویر، ایک کلمہ طیبہ کی، ایک اللہ اللہ کی، اور ایک وہ بھی مختصر والا استغفار، دیکھیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لیکن اس کو مختصر نہ سمجھو، یہ میرے حضرت نے عجیب عجیب باتیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ سب سے بڑے پیارے نے اپنے سب سے بڑے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے کو یہ سب سے بڑا پیارا وظیفہ عطا فرمایا ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اپنے پالنے والے سے معافی مانگو، کہ ہم اپنے پالنے والے سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دیجیے، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے آپ ہیں. اے ارحم، اے انت ارحم الینا من انفسنا علینا، کہ جتنا ہم اپنی جانوں پر رحم کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ ہم پر رحم کرنے والے ہیں. یعنی رحم کرنے کے معاملے میں ہم اپنے پہ بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ آپ پر توکل کرتے ہیں کہ آپ ہم پر رحمتیں برسا دیجیے، اپنی معاف فرما دیجیے، ہم پر برسا دیجیے. تو اتنا مختصر سا استغفار ہے، بڑے بڑے استغفار بھی ہیں، لیکن میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے ہر دین کی بات جو بتلائی ہے اس میں سب سے اعلیٰ چیز بتلائی ہے. مثلا نظر کی حفاظت ہے تو اور بھی گناہ ہیں، لیکن سب سے ازگا جس کو قرآن پاک میں فرمایا سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز، ہمارے حضرت نے اس کو پکڑ لیا کہ تم سب سے پاک کرنے والی چیز اختیار کر لو تو باقی چیزوں سے انشاءاللہ خود ہی پاک ہو جاؤ گے. تالی کا ازکا لہو, نظر کی حفاظت سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. اسی طرح سے تمام دین کی باتوں کے اندر اعلیٰ اعلیٰ چیزیں ہمیں سکھلا دیں. اسی طرح سے یہ بھی ایک استغفار ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, مختصر سا ہے. اسی طرح درود شریف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مختصر درود بھی ثابت ہے. درود پڑھنے کا حکم ہے, ایک آدمی بڑا نہیں پڑھ سکتا, اسے درمیانہ پڑھ لے, درمیانہ نہیں پڑھ سکتا مختصر والا پڑھ لیں. تو فرمایا صلی اللہ علیہ نبی الامی, ایک دو سیکنڈ کے اندر ایک درود شریف پڑھ لیا, 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا, سبحان اللہ, اتنے مختصر وقت کے اندر کل چاروں تسبیحات کے اندر مشکل سے شاید 20 نہیں تو بہت, کوئی آرام آرام سے پڑھے تو 25 منٹ صحیح. تو ہم نے تو بتایا ہوا ہے کہ 2 تسبیحات صبح کر لیں, یہ بھی کچھ ضروری نہیں کہ 4 تسبیحات ایک ہی وقت میں کریں, بلکہ زیادہ اچھا ہے کہ 2 تسبیحات, ہم نے حضرت کو بھی دیکھا 2 تسبیحات صبح اور 2 تسبیحات مغرب بعد عصر بعد, جو سہولت کا ایک وقت مقرر کر لیا اس میں یہ 2-4 تسبیحات ہو گئیں. تھوڑا سا تلاوت کلام پاک, یاد رکھیے کہ ناغہ نہ ہونے پائے, ناغہ سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے, کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا ایسا نہ کریں. بلکہ میرے مرشد نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے سے تعلق ہو جاتا ہے. اب جب بندہ نے مقرر کر لیا کہ ظہر کی نماز کے بعد میں تلاوت کروں گا, اب پھر ناغہ کر دیا تو اللہ کی رحمت اس کو تلاش کرتی ہے کہ کہاں میرا بندہ مجھے یاد کرتا تھا, میرے کلام کی تلاوت کرتا تھا, کہاں چلا گیا یہ ظالم. تو ایسے کتنی یہ محرومی کی بات ہے کہ اللہ کی نظر ہماری طرف ہو اور ہم جو ہے غفلت میں ہوں. یک چشم زدم غافل ازا شاہ نباشی, شاید کہ نگاہ کند تو آگاہ نباشی, کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہونا. کیا معلوم کہ جس لمحے اللہ کی نظر تمہارے اوپر نظر عطا ہو اور تم اس سے غافل ہو, وہ کچھ دینا چاہے اور تم اس سے غافل ہو, اس سے محرومی ہو جائے. اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا ہے, اور اس کا طریقہ یہ بہت اچھا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کر لیا جائے کہ یہ وقت ہمارا تذکرہ کرنے کا ہے, یہ وقت ہمارا تلاوت کرنے کا ہے, یہ وقت ہمارا مناجات کرنے کا ہے. مناجات مقبول میں جو ہے اکثر لوگ ابھی بھی ماشاءاللہ ذکر اذکار اکثر لوگ پورا کر لیتے ہیں, تلاوت دیتے رہتے ہیں, لیکن مناجات مقبول میں کافی لوگ جو ہے اس میں بھی تھوڑی سی تساہل کر دیتے ہیں, لیکن یہ بڑی زبردست دولت ہے. حدیث پاک میں دعا مخل عبادہ, کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تو کتنے وعدے فرمائے, ادعونی استجب لکم, کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو ہم مانگنے میں کمی نہ کریں میرے دوستوں, تو یہ بھی ایک ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بہت ہی قوی ذریعہ ہے, بہت قوی ذریعہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ از دعا نبوت مراد عاشقاں, جو سخن گفتن با عاشقین دا, کہ عاشقوں کی تو مراد دعا سے ہی بر آتی ہے. یہ ابھی مراد پوری نہیں ہوئی, ان کی تو دعا سے مراد برائی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں شرف ہم کلامی نصیب ہو گیا, اللہ حکم الحاکمین کے دربار تک ہماری رسائی ہو گئی. اس سے بڑھ کے ان کی مراد کوئی نہیں ہوتی. اگر جو ہر ضرورت مانگتے ہیں, جوتے کا دسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں, بڑی سے بڑی ضرورت ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو, اللہ ہی سے مانگنے کا حکم ہے, اور اللہ ہی سے مانگے, مخلوق پر نظر نہ کرے. تو اگرچہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے بھی اللہ کو پکارتے ہیں, لیکن ان کی سب سے بڑی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس شیریں دہاں سے ہمیں شرف ہم کلامی نصیب ہو جائے. اس لیے بھائی مناجات مقبول کی بھی پابندی, اور کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو سمجھیں بھی. اردو میں اگر لفظ بلفظ ترجمہ نہ سیکھ سکیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن دعا کا مفہوم تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ سے, اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. میرے دوستو عزیزو, جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دنیا, ہاں عجیب بات یاد آ گئی ہمیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت جو ہمارے حضرت کی تالیف ہے, احادیث مبارکہ کی کتاب ہے, تو اس میں یہ حضرت نے تشریح میں عجیب لفظ دنیا کے لیے استعمال فرمایا, محنت آباد, محنت آباد. سنا کبھی یہ نام محنت آباد؟ دنیا کیا ہے؟ محنت آباد ہے. ہمارے حضرت قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم بھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کہو, جلدی جلدی وہاں پراپرٹی خرید لو. پراپرٹی سے آدمی بڑا آج کل متاثر ہے. جس آدمی کے پاس 2-4 گز کا پلاٹ آ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ دونوں جہاں کی دولت میرے ہاتھ میں آ گئی, بہت بڑا تیر میں نے مار لیا, میرے دوستوں یہ مٹی ہونے والا ہے، قبر میں گئے سارا بتانا ختم ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پلاٹ نہ خریدیں، یہاں بھی پلاٹ خرید لیں، اللہ آپ کو اچھا کر دے، اچھی زمین دے، اپنی زمین دے اللہ تعالیٰ، اور ہر دوست کو اللہ، ہر مسلمان کو جو ہے دنیا میں بھی بہت اچھے حال میں رکھتے ہیں۔ لیکن فکر اگر کرو تو بھائی وہاں کی پراپرٹی کی فکر کرو کہ وہاں ہماری زیادہ سے زیادہ پراپرٹی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، زیادہ سے زیادہ کما لیں۔ اس لیے میرے مرشد نے اس دنیا کا نام رکھا ہے محنت آباد۔ یہ دنیا کو، دنیا کے اندر خوب محنت کرو آخرت کمانے کے لیے۔ ہاں، ایک بزرگ کا قول بتاتے رہتے ہیں کہ اعمل للدنیا لقدر مقامی کفیہ وعمل للآخرت لقدر مقامی کفیہ۔ کس قدر پیاری اور مختصر اور سادہ سی اور پر اثر اور پر عقل نصیحت ہے یہ کہ جہاں جتنا رہنا ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی محنت کرو، بس آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو ہمیں وہاں کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے۔ اگر معاش کے اندر، نوکری کے اندر ہمارا مشغولیت ہے تو ہاتھ مشغول ہوں لیکن دل ہمارا خدا تعالیٰ سے لگا رہے، خدا تعالیٰ سے لگا رہے۔ کب اذان ہو ہم نماز کو جائیں، کب جو ہے ہماری تسبیحات کا وقت ہو تو ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دل لگائیں۔ کب اور بیوی بچے اور یہ سب والدین اور اولاد، یہ بھی سب دین بن جاتا ہے جب انسان شریعت اور سنت کے طریقوں کو اپناتا ہے، تو یہ بھی سب دین بن جاتا ہے، اللہ ہی کی محبت میں شمار ہو جاتا ہے۔ بہرحال ذکر پر مداومت، اس میں جو ہے کوتاہی نہ ہو، اس میں تساہل نہ ہو، تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، بس یہ نہ سوچیں کہ ابھی فرصت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون کے چکر میں تو میرے دوستو کتنے لوگ دنیا سے یوں ہی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار ہمارے ذکر ہی سے، صرف ایک ہی چیز ہے دنیا میں کہ ہمارا ذکر، ہماری یاد، اسی سے دل، اسی میں دلوں کا چین ہے۔ تو ہم پہلے چین تلاش کر رہے ہیں، کس قدر حماقت کا سودا ہے، پہلے چین کیسے ملے گا؟ چین تو خدا کی یاد میں ہے، اللہ اللہ کرنے بیٹھیں گے تو چین اور سکون کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو خدا کو یاد ہی نہ کیا، خدا سے غفلت کی، پہلے یہ کام ہو جائے، پہلے وہ کام ہو جائے، پہلے ذرا اس طرح سیٹل ہو جائے، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے کی شادی ہو جائے، ذرا بچے چھوٹے سمجھ جائیں، اب پوتے نوازے ہو گئے، ذرا اس کا یہ مسئلہ، ذرا اس کا، یہ سارے مسائل تو چلتے ہی رہیں گے، موت تک چلتے رہیں گے، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے انسان کے ساتھ، حدیث پاک میں ہے یہ۔ تو میرے عزیزو، اس کو جو ہے اس کے چکر میں خدا تعالیٰ کو بالکل اس سے غفلت کر لینا، اپنی آخرت سے غفلت کر لینا، یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو یہ کام ہم کر لیں کہ ذکر اللہ پر مداومت۔ کیا کام ہو گئے؟ چار کام۔ اور پانچواں کام جو میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا، میں تو اس کو سرتاج ہی سمجھتا ہوں کہ جب تک صحبت صالحین نہ ہوگی، صحبت اہل اللہ نہ ہوگی، اس وقت تک ان چار کاموں پہ بھی عمل مشکل ہوگا، چار کام پہ عمل بھی مشکل ہوگا۔ لہذا اس چیز کو ہم مضبوط تھام لیں کہ اپنے شیخ کی صحبت کو ہم مضبوط پکڑ لیں، کچھ وقت اس میں پابندی سے لگائیں، زیادہ سے زیادہ اوقات کو اپنے فارغ کر کے نیک صحبت کے اندر آ جایا کریں، انشاءاللہ تعالی خود ہی تبدیلی محسوس ہونے لگے گی، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ اللہ تعالی وہ جذب فرما لیں گے۔ کہ فرماتے ہیں ہمارے حضرت کے بھائی دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، اللہ اللہ گو برو تا سب سے عاش۔ کل یہ شعر حضرت نے اپنے بملہ بیان میں فرمایا، کچھ نہ کچھ الحمدللہ مل ہی جاتا ہے، کبھی اردو اشعار، کبھی فارسی اشعار حضرت سے سنے ہوئے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے، کبھی قرآن پاک کی آیات، کبھی حدیث پاک، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں۔ کچھ بعض دوست جو بنگلہ بھی سمجھنے لگے ہیں وہ لکھ کے دے دیتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ کہتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، یہاں تک کہ تم پہنچ جاؤ گے عرش اعظم تک، ایک نہ ایک دن تم عرش اعظم تک پہنچ جاؤ گے، اللہ تمہیں کھینچ لیں گے۔ ہم نہیں چل سکتے اتنے معدود قدموں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے گا، رحم آ جائے گا کہ کتنے عرصے سے میرا بندہ میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، رو رہا ہے میرے لیے، باب رحمت پر تیرے اے شاہ جہاں، دے رہا ہوں دستک آؤ فغاں، جان مہجوراں کو ازرا لے یہاں، جذب کر لے اے میرے جذاب جان۔ کہ اے اللہ، جو جانے آپ سے دور ہیں، آپ سے فراق میں ہیں، اے اللہ اے ہمارے جذاب جان، ہم کو آپ خرید لیجیے، ہمیں آپ جذب کر لیجیے، اور کب سے ہم اے اللہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، عشق پہنچے گا تو کب انجام تک، ایک مدت ہو گئی آغاز کو۔ جو آدمی اللہ اللہ کرتا رہے گا مسلسل، تو کچھ تو توقع رکھے گا اللہ سے کہ اللہ ضرور ہمیں اپنا بنائیں گے۔ تو تو میرے دوستو عزیزو ذکر کو ہر حال میں ہم پورا کرتے رہیں چاہے دل لگے یا نہ لگے، دماغ کو سکون ہو یا نہ ہو. فرمایا کہ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے سینکڑوں اس کو پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، اس کی ٹینشن اس کی ٹینشن، لیکن کھانا وقت پہ کھا رہا ہے تو کھانا اس کے تن کو لگے گا کہ نہیں؟ کھانا تن کو لگے گا، غذا جائے گی پیٹ میں، قوت پیدا کرے گی. اسی طرح اللہ کا نام کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، اللہ کا نام فائدہ ضرور پہنچاتا ہے. اللہ کا نام لینا روح کی غذا ہے، اور روح سے ہی یہ سارا جسم ہے. فرمایا اگر روح نکل جائے تو یہ جسم کیا جسم نہیں کہلائے گا بلکہ لاش کہلائے گی. لاش جو کچھ نہیں، لاش مانے لاش ہے، یعنی کوئی چیز نہیں ہے. تو روح سے جسم ہے، روح طاقتور ہوگی تو جسم بھی کام کرتا رہے گا، اور روح اگر کمزور پڑ گئی تو یہ جسم بھی کام کرنا رہے گا. تو فرمایا کہ ذکر اللہ کو بھی مداومت یعنی پابندی سے کریں، اور صحبت اہل اللہ کا خوب اہتمام کریں. محض بیانات کی ایک رسمی پابندی نہ ہو بلکہ اپنے شیخ کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارے، صبح سے شام تک الحمدللہ جگہ کھلی رہتی ہے. اور بھی جو اللہ والوں سے جہاں جہاں بھی ہیں سب کو اعلان ہے کہ بھائی اپنے مشائخ کی صحبت کا اہتمام کریں، بیان کے علاوہ بھی کچھ وقت ساتھ گزاریں. کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ بیان میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان میں نہیں ملتی ہیں، وہ ساتھ رہنے سے مل جاتی ہیں، اور قیمتی موتی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان پانچوں باتوں پر خوب اہتمام کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ اصابہم جوع فاعطاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرتن تمرتن، رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فقراء صحابہ کو جب بھوک نے ستایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی فقر و تنگی رزق ان حضرات پر بھی اس قدر زیادہ تھی کہ کبھی ایک ہی کھجور پر گزارا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. کسی قوم کا آبرودار آدمی ہو تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا سنت ہے. اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جیسے ان سے ہنسنا بولنا، اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالنا، یہ طریقہ سنت ہے. اور عبادت میں صحبت صالحین کو بھی یاد رکھیں کہ صحبت صالحین بھی بڑی عبادت ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا، مگر پڑھتے رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت پڑھتا رہے، اب آدمی کسی کو بات کرنی ہو تو بات کرنا بھی مشکل ہو جائے، طریقہ سنت کا نہیں ہے. پڑھتے بھی رہیں لیکن جتنا شیخ بتلا دے وظیفہ اتنا کرنا چاہیے. پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا. پڑوسی کو تو آج کل ہم لوگ بھول ہی گئے ہیں کہ پڑوس بھی کوئی چیز ہے، اپنی نفس نفسی کا عالم ہے. پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا. کوئی رشتہ دار بد سلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. حدیث پاک میں جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا. دائیں یا بائیں جانب تکیہ لگانا، یہ بھی سنت ہے. بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے ہنسی مزاح کی بات کرنا بھی سنت ہے. نشتیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقع معراج شریف میں سو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں، جس نے مجھ کو خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو مقتدا صاحب قنوت بنایا کہ میرا اقتدا کیا جاتا ہے، اور مجھ کو آتش نمرود سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں خون اور سلامتی کا ذریعہ بنایا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب پر ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں, جس نے مجھ سے کلام خاص فرمایا اور مجھ کو برگزیدہ فرمایا اور مجھ پر تورات نازل فرمائی اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت کو ایسی قوم بنایا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق عادل کرتے ہیں. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں, جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو زبور کا علم دیا اور میرے لیے لوہے کو نرم کیا اور میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور پرندوں کو بھی تسبیح کے لیے مسخر فرمایا اور مجھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا فأعطنا ولا تحرمنا فآثرنا ولا تكثر علينا وارضنا وارض عنا يا كريم. يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما, میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما, میرے سب دوستوں کو اور تمام متعلقین و متعلقات کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما, تمام مسلمانوں کو ہر نیک بات پر عمل کی توفیق نصیب فرما, ہر گناہ سے عقلی طبعی نفرت عطا فرما, ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما, کثیر التوبہ بنا دے. اے اللہ ہمیں کثیر التوبہ بنا دے. اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے اور آئندہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آخر سے غفلت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیں, دنیا کی محبت سے دل اچاٹ کر دیں اور آخرت کی اور اپنی محبت کی چاٹ ہم کو لگا دیں. اے اللہ اپنی محبت کی چاٹ ہم کو لگا دیں. اے اللہ دنیا کی محبت سے جی اچاٹ کر دیں اور اپنی محبت کی چاٹ ہم سب کو لگا دیں. اے اللہ بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم, برسرے منبر سنائیں گے تیرا افسانہ ہم. اے اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دیں. اے اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے, ہمیں اپنا دیوانہ بنا لے. اے اللہ اور دیوانہ گر بھی بنا دے, جو ہمیں دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے. اے اللہ ہمارا منہ اس لائق نہیں ہے, ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں, بہت گندے ہیں بہت غافل ہیں, لیکن اے اللہ آپ کو پوری پوری قدرت ہے کہ اللہ ایک چشم زدن میں ہمارے حالات کو بدل دیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ لے. اے اللہ اس سے پہلے کہ ہم انجام کو پہنچیں, اے اللہ اس سے بہت پہلے پہلے اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے اور ہمیں اپنا پورا وفادار بنا لیجیے. ہر گناہ سے نفرت عطا فرما دیجیے, ہمیں اپنا 100% وفادار بنا دیجیے. اے اللہ بے وفائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ بے وفائی سے ہمیں بہت دور کر دیجیے, بے وفائی کو ہم سے بہت دور کر دیجیے. اپنا پکا اور سچا عاشق بنا دیجیے, پکا سچا مسلمان بنا دیجیے. اے اللہ پوری پوری عبادات کی بھی توفیق دیجیے, اچھے اخلاق سے ہمیں نوازش فرمائیے. یا اللہ ہمارے اخلاق کو بہت اچھا کر دیجیے, اپنے گھر والوں سے بھی اخلاق کو بہت اچھا کر دیجیے. یہ نہ ہو کہ ہم بازاروں میں خوش اخلاق مشہور ہوں لیکن گھر میں جا کر ہم سب سے بڑے بد اخلاق ثابت ہوں. اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی توفیق دیجئے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دیجئے، اپنے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دیجئے۔ اے اللہ زبردست اور زور آوروں کے ساتھ تو ہم تواضع کرتے ہیں لیکن کمزوروں کے ساتھ ہم زبردست بن جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی توفیق دیجئے، کمزوروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق نصیب فرمائیے، بڑوں کا ادب نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ چھوٹوں پر شفقت و رحم نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ صحبت صالحین عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس میں استقامت نصیب فرما دیجئے، گناہ سے بچنے میں، اسباب گناہ سے بچنے میں، اور اے اللہ سنتوں پر مواظبت میں، اور اے اللہ صحبت صالحین میں اور ذکر اللہ میں اے اللہ ہم سب کو مداومت عطا فرما دیجئے، استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ استقامت علی الدین عطا فرما دیجئے، یا اللہ جذب عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے محدود اور کمزور طاقتوں سے، ناقص اعمال سے اللہ ہم آپ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ آپ ہماری مدد نہ فرمائیں۔ اے اللہ ہم آپ کو پکارتے ہیں، آپ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، پس اے اللہ آپ ہماری مدد کو آئیے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو جذب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ ہم یہ ہاتھ پھیلا کر آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ آپ ضرور ہماری مراد پوری فرما دیجئے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اور تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا۔ اے اللہ آپ گواہ رہیے ہم آپ سے آپ کو مانگ رہے ہیں، اور ہماری مرادوں کو پہنچنا آپ پر احسانن واجب ہے۔ اے اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما دے، اپنے کرم سے پورا فرما دے، اپنی مشیت خاصہ سے پورا فرما دے، اپنی رحمت خاصہ ہم پر نازل فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم خاص فرما دے، اے اللہ اپنا فضل خاص فرما دے، ہماری نیک مرادوں کو اللہ پورا فرما دے، ہماری مرادوں کو نیک بنا دے، اور بری مرادوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے، اس حماقت کے سودے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری تمام مرادوں کو نیک بنا دے، تمہارے تمام مقاصد کو نیک بنا دے، اور ان تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیاوی حاجتوں کے لیے بھی آپ کافی ہو جائیے، اور اخروی حاجتوں کے لیے بھی آپ کافی ہو جائیے۔ اے اللہ ہماری قبر کے مسئلے کے لیے بھی آپ کافی ہو جائیے، ہمارے میزان کے لیے بھی آپ کافی ہو جائیے، محشر کے لیے بھی کافی ہو جائیے، پل صراط کے لیے بھی آپ کافی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم آپ کو اپنی وکالت کے لیے اللہ ہم آپ کو رکھتے ہیں کہ اللہ آپ ہر جگہ کے لیے ہمارے قبیل ہو جائیے، ہمارے لیے کافی ہو جائیے، ہمارے دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائیے، اے اللہ اور ہماری آخرت کے لیے بھی کافی ہو جائیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دیجئے، اے اللہ چھوٹے بڑے بچے بڑے سب جو بھی ہوں، رشتے دار ہوں، تمام مسلمانوں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نیک مرادوں کو اپنے فضل سے پورا فرما، جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، دیندار محبت والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے ان کو آپس میں پیار محبت مودت اور اتفاق نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ سے نواز دے، اور اولادوں کو ہماری نیک و صالح اللہ والا دیندار بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ دکان کھلتی ہے اتوار کو تو گاہک زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔